ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ سب سے بڑا عاشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں سنتوں پر عمل تھا، بہت محبت بھی تھی، تو ان کے دل میں خیال ہوا کہ میں بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کی طرح میں بھی عاشق ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ خواب دیکھا کہ ایک گاڑی ہے جیسے بیل گاڑی ہوتی، اس میں حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور ساتھ میں چار صحابہ بھی ہیں، تو گاڑی کسی ڈھلان کی طرف جانے لگی اور بے قابو سی ہو گئی، اور یہ صحابی خواب دیکھنے والے جن کو عشق کا دعویٰ تھا یہ بھی حاضر تھے وہاں، تو جب دیکھا کہ گاڑی ڈھلان پر جا رہی ہے اور بے قابو ہو گئی تو سوچا کہ میں کہیں کوئی پتھر تلاش کرتا ہوں، کوئی پتھر بڑا سا ہو گاڑی کے پہیے کے آگے میں رکھ دیتا ہوں تاکہ اس میں وہ رک جائے۔ تو ابھی یہ تلاش میں ہی تھے کہ ان کو چار آوازیں آئیں، دھم 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 دھم، تو دیکھا کہ چاروں صحابہ نے ہر پہیے کے آگے اور گر گئے اور اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کی، گاڑی رک گئی، تو خواب سے روتے ہوئے بیدار ہوئے اور توبہ کی اپنے خیال سے کہ ہم تو گاڑی کو روکنے کے لیے ابھی پتھر تلاش کر رہے تھے، وہاں تو صحابہ نے اپنی جانیں پیش کر۔ تو ایسے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق اور عمل کو چھوڑ کر اپنے طریقے ایجاد کر لینا اور اپنے طریقوں سے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت کا دعویٰ کرنا، یہ کیسا ہے بھائی، یہ کیسی حماقت اور جہالت ہے کہ جو کام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے نہ کیا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہو یا دین سے متعلق ہو، تو کیسے وہ کام جو ہے وہ دین ہوگا۔ تو فرمایا کہ دو چیزیں ہیں، ایک احداث لدین اور ایک احداث لدین، یعنی کہ نیا کام کرنا ایک تو دین کا معاون، احداث لدین ہے کہ دین میں ایسا کام کرنا جو معاون ہو دین پھیلنے کا، وہ تو جائز ہے، احسن ہے، بہترین ہے، لیکن احداث کس دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کرنا یہ بدعت۔ تو کسی صحابی سے چراغا کرنا ثابت نہیں، جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر مالدار تھے، مال ہی مال تھا ان کے پاس، وہ غریب صحابہ بھی تھے لیکن مالدار صحابہ بھی تھے، اگر وہ چاہتے اور یہ دین ہوتا اور اس میں کوئی ثواب ہوتا، اس میں کوئی اجر و ثواب ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ کی خوشی ہوتی، تو ضرور وہ چراغا کرتے، ان کے پاس مال کی کمی نہیں تھی، اگر یہ بجلی کی لائٹیں نہ ہوتی تو چراغ تو تھے تیل کو تھا جلانے کے لیے، اس سے چراغا کرتے، لیکن کسی صحابی سے بلکہ کسی تابعی سے، کسی تبع تابعی سے، کسی اللہ کے ولی سے یہ ثابت نہیں ہے لائٹنگ کرنا، چلانا، چراغ جلانا اور ایسے مواقع کے اوپر جشن منانا اور نعتوں کا ایسا اہتمام کرنا کہ عورتیں بھی نعتیں پڑھ رہی ہیں اور ان کی آوازیں نامحرم مرد سن رہے ہیں، حرام ہے، یہ حرام ہے عورتوں کا نعت پڑھنا اس طرح کہ نامحرم مردوں کو آواز جائے، حرام ہے۔ ایسے ہی یہ حلوے تقسیم کرنا، نذرانے دینا، پھول چڑھانا، چادریں چڑھانا، یہ سب کی سب احداث کے تین ہیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث شریف ملتی ہو کہ تم چادریں چڑھایا کرو، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مقبرہ بنانے کو انتہائی منع فرمایا، سختی سے منع فرمایا، اور نہ کسی حدیث شریف سے یہ حلووں کی تقسیم کا، نہ کوئی کھانے نہ قورمے نہ بریانی کا کہیں تذکرہ نہیں ہے. پھر ہم کیوں اس کو دین سمجھتے ہیں؟ کیا ہے؟ سب کو سب وہی شعر یاد آ جاتا ہے مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ پرتاپ ہوئی کا، فرماتے تھے کہ حال تیرا جال ہے یہ جالی پیر، جو جنہوں نے دکانیں کھول رکھی ہیں پیسہ کمانے. ہمارے علاقے میں کئی ایسی ویلفیئر کھلے ہوئے ہیں کیونکہ کوئی کام کرنے کو تھا نہیں، کوئی نوکری بھی نہیں تھی، کوئی کاروبار بھی نہیں تھا، تو بڑا اچھا سیٹ اپ بنایا، ایک ویلفیئر کھول لیا اور خود کو اس کا ڈائریکٹر مقرر کر لیا، اور اس سے جو ہے وہ 1,00,000 روپیہ کی تنخواہ مقرر کر لی. اب لوگوں کی زکات خیرات صدقات عطیات سب جمع ہو رہے ہیں، اس میں سے بالکل جائز ہے اپنے خرچہ ان کو نکالنا، جو تنخواہ انہوں نے مقرر کر دی 1,00,000 روپیہ 1,50,000 روپیہ 2,00,000، جس کی جو مرضی آئے اس نے اپنی تنخواہ لی. ایسی قسم کی یہ دکانیں جگہ جگہ کھل گئی کہ مقصد کیا ہے ان کا؟ حال تیرا جال ہے، مقصود تیرا مال ہے، کیا خوب تیری چال ہے، لاکھوں کو اندھا کر دی. تعویذیں دینا، تعویذ گنڈے کرنا، عملیات کرنا، جو آ جائے اس کو دیکھتے ہی کہہ دینا کہ تم پر کسی جن کا اثر ہے، تمہارے اوپر جادو کا اثر ہے، تمہارے اوپر فلانا ہے، تمہاری نند نے تمہیں کچھ کرا دیا ہے، کالا جادو کرا دیا، تمہاری بھاوج نے کالا جادو کرا دیا، تمہاری ساس نے تم پہ کچھ کرا دیا ہے، تمہارا دیور جیٹھ نے تم پہ کچھ کرا دیا ہے، تو اب تمہارے شوہر اور بیوی کے درمیان چھوٹ ڈالنے کے لیے تم پر جادو کر دیا ہے. یہ سب خرافات ان لوگوں کی پیداوار ہے. اور مقصود کیا ہے؟ یہی جیسے میں بتا رہتا ہوں کہ ایک سال کہیں گئے، انہوں نے کہا آپ کے اوپر تو سخت اثرات ہیں. انہوں نے کہا اچھا بھی کیا کریں؟ انہوں نے کہا ایسا بکرا لے کے آؤ جس میں کالا بکرا جس میں ایک ہی سفید بال نہ ہو. اب وہ سارے شہر ڈھونڈتے پھرے، کوئی بکرا ایسا نہ ملا جس میں ایک بال بھی سفید نہ ہو. ہر کالے بکرے کو دیکھا، اس میں کہیں نہ کہیں چند سفید بال ملے. پھر ہار کے واپس آئے کہ صاحب ہمیں تو نہیں ملا وہ بکرا. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ہمیں پیسے دے دو، ہم خود لے آئیں. بس پیسہ بٹورا اور کچھ تعویذ اور الٹی سی کی چیزیں ان کو دے دی، باقی خود دعوتیں کھا رہے ہیں، خود قورمے بریانی خود سوٹ رہے ہیں. یہ حال ہے. لیکن افسوس ہے کہ ہم لوگوں کی آنکھیں نہیں کھلتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین صحیح بزرگوں سے سیکھا نہیں. قصور ہمارا ہے، دیکھیے قصور ہمارا ہے کہ ہم نے اپنے دین کی حفاظت نہیں کی. وہ اگر دین کی حفاظت کی ہوتی، دین سیکھا ہوتا، تو ہم فوراً کہہ دیتے کہ نہیں یہ غلط ہے، دین میں یہ طریقہ نہیں ہے، ٹھیک نہیں. دین سیکھا نہیں، لہذا جو انہوں نے کہہ دیا ہو بھائی یہ تو داڑھی بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، اور بڑا اس کو حال بھی آ جاتا، اچھل اچھل کے جو ہے وہ نعرے لگا لگا کے بیان بھی ہو رہے ہیں، نعرے بھی لگ رہے ہیں اللہ اکبر کے، اور اس کو مستی کا عجیب عالم دکھائی دے رہا ہے کہ اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں، گریبان پھاڑ رہے ہیں، کپڑے پھاڑ رہے ہیں. ایک مولوی صاحب سے بغیر صحبت یاد تھا، تو وہ انہوں نے ایک طرح کا طریقہ عجیب نکال رکھا تھا کہ جہاں ان کو بیان کے لیے بلایا جاتا تو وہ پرانے کپڑے پہن کے جاتے ہیں، اور بیان کے دوران اس جوش سے تقریر کر کے اپنے کپڑوں کو پھاڑ دیتے تھے. اب جو بیان کے لیے بلاتا تھا اس کو شرم آتی تھی کہ ہم نے ان کو بیان کے لیے بلایا تو بڑی شرم آ رہی ہے کہ پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے واپس جائیں، تو ان کے لیے نیا جوڑا. انہوں نے نیا جوڑا لینے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ پرانے بوسیدہ کپڑے پہن جاتے تھے اور تقریر میں ایسا جوش لا کے اور اس وقت اپنے کپڑے پھاڑ دیے. ایسے بھی مولوی ہیں کہ وہ جا کے تقریر کر رہے ہیں، زنانہ واز کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ وہ عورتیں تو بیچاری بڑی پیچھے رہ جاتی ہیں، مرد تو لوٹ لیتے ہیں جنت، عورتیں پیچھے رہ جاتی ہیں. اب بھلا کسی کو اور عورتوں کو کیا پتا، کیسے پتا چلے کہ ایک مسجد بن رہی تھی محلے میں، مردوں نے خوب اس میں عطیہ دیا، خوب عطیہ دیا، تو مسجد تعمیر ہو گئی. اب عورتیں تو بیچاری پیچھے رہ گئیں، کیونکہ وہ تو مرد تو بازی لے گئے، ساری مسجد تعمیر مردوں نے کرا دی، اب عورتیں کیا کریں؟ پھر کہا او ہو، یاد آیا کہ ابھی تو فرش باقی اور اصل پہ نماز فرش پہ ہی پڑی جاتی ہے. اب حالانکہ مسجد میں بیت الخلا کی بھی ایک اینٹ لگا دی تو وہ بھی مسجد میں ہی شمار ہو، وہ بھی اتنا ہی ثواب رکھتا ہے. وضو خانے میں نل لگا دیا تو بھی اتنا ہی ثواب ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ مسلح بنانے پہ زیادہ ثواب ہے اور وضو کا نل لگانے پہ کم ثواب ہے ایسا نہیں، بلکہ پوری مسجد کی تعمیر میں جہاں بھی پیسہ لگا ثواب ہی ثواب ہے، وہی اجر و ثواب ہے. کیونکہ وضو نہ کرے گا تو نماز کیسے پڑھے گا، بیت الخلاء استنجی کی ضرورت ہے تو استنجا نہیں کرے گا، وضو کرے کیسے کرے گا، نماز کیسے پڑھے گا. بہرحال انہوں نے بڑا ڈرامہ کیا، ویسا ہو ہمیں یاد آیا کہ ابھی فرق تو بنے ہی، فرق پہ تو ابھی مارول لگنا ہے، تو ابھی یہ تو باقی ہے. تو عورتوں کے لیے بڑا اچھا موقع ہے کہ وہ اس میں خرچ کر سکتی ہیں. دیکھا آپ نے بٹورنے کا طریقہ، تو اب جیسی عورتوں نے سنا انہوں نے فوراً چھنا چھن آواز آنے لگی پردے سے اٹھنا. بیچاری عورتیں جذباتی زیادہ ہوتی ہیں اور ان جعلی پیروں کے چکر میں بھی خوب آ جاتی ہیں، ان میں زیادہ آ جاتی ہیں کیونکہ وہ بڑی ہمدردی جذباتے ہیں، وہ تم تو بڑی مظلوم ہو، تمہارے ساتھ تو بڑا ظلم ہو رہا ہے وہ، اور واقعی تمہارے اوپر تو کوئی جادو ہے، کوئی اثرات ہیں، کوئی سحر ہے. تو بہرحال وہ انہوں نے عورتوں نے فوراً اپنے زیور اتار اتار کے جمع کر دی، ایک ڈھیر لگا دیا کہ مسجد کے فرش میں ہمارا لگ جائے. اور ایسے کہہ رہے کہ جیسے وہی اللہ کے یہاں فرشتے جائیں گے تو کہیں گے کہ یا اللہ یہ آپ کے بندوں کی نمازیں اور یہ آپ کی بندیوں کی جائے نمازیں. مال بٹورنے کا یہ طریقہ اختیار دیا تو عورتوں کو جوش جذبات میں لا کے ان کے زیور اتروا لیے. اب اس کے بعد جو ہے ایک اور بھی اس پہ بھی ٹھنڈے نہ ہوئے، کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک عورت نے اپنا ایک دایاں ہاتھ کا پائے زیر نکال کے دے دیا، کہا تیرا ایک پیر تو جنت میں جائے گا دوسرا پیر جہنم میں جائے گا، تو اس بیچاری نے دوسرا بھی نکال کے دے دیا. یہ حال ہے. تو لیکن افسوس ہے کہ ہم لوگوں نے چونکہ دین صحیح لوگوں سے سیکھا نہیں کہ دین کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ کیا ہے، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر جان دینے کو تیار رہتے تھے، ہر وقت ایسے عاشق تھے کہ کافروں کے بڑے بڑے سفیروں نے دیکھا آ کر یہ منظر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا پانی نیچے گرنے نہیں دیتے تھے، ایسے عاشق تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک زمین پر نہ جانے دیتے تھے، ہاتھ میں لے کر چہروں پہ مل لیتے تھے، ایسے عاشق تھے. ان عاشقوں کا جو عمل ہے، افسوس ہے کہ ہم ان کو چھوڑ کر اپنے نئے نئے طریقے عاشقی کے ایجاد کر لیں. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب بات فرمائی، فرمایا کہ بھائی دیکھو محبت کس کو کہتے ہیں، کہ محبوب کی مرضی کے مطابق اس کو چاہنا یہ محبت ہے، یا محبوب کو اپنی مرضی کے مطابق چاہنا. بتائیے، محبوب کو محبوب کی مرضی کے مطابق چاہنا محبت ہے یا محبوب کو اپنی مرضی سے چاہنا محبت ہے؟ آپ اپنی پسند ناپسند اپنے محبوب پہ لاگو کرتے ہیں یا محبوب کی مرضی کو دیکھتے ہیں کہ محبوب کی کیا مرضی ہے، محبوب کی کیا خوشی ہے، محبوب کو کیا پسند ہے، محبوب کا کیا طریقہ ہے؟ یہی طریقہ ہے نا، محبوب کو راضی کرنا ہے تو محبوب کی پسند دیکھی جائے گی، محبوب کا طریقہ دیکھا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارک ایک مٹھی داڑھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح حکم بھی فرمایا، بخاری شریف میں ہے، مشکاۃ شریف میں ہے، مسلم شریف میں ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو، وفر اللہ وآحق الشوارع، اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کتراؤ، مونچھیں کترا کر بالکل باریک کر. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محض طریقہ نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید بھی فرمائی. اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ ایک مٹھی سے کم تر داڑھی کتراؤں، دائیں سے بھی ایک مٹھی. کوئی آگے آگے آ جائیے، جگہ خالی نہ چھوڑیے، اندر آ جائیے، اندر آ جائیے، آپ آگے آگے ہو جائیے، سہولت کے ساتھ آگے ہو جائیے، کسی کو تکلیف نہ ہو، کوئی ضعیف آدمی بیٹھے ہو ان کا خیال رکھیے، مگر خالی جگہ نہ چھوڑیے، اندر آ جائیے. فقہا نے لکھا ہے کہ ایک مٹھی داڑھی دائیں طرف سے ہو، اس سے ایک مٹھی اگر اپنی مٹھی ہو، اجام کے بچے کی مٹھی نہ ہو، چاہے بچے کی مٹھی لگوا کے داڑھی کو چھوٹی کر، اجام کے بچے کی نہ ہو، اپنی مٹھی سے یہ ایک مٹھی ہو، اس کے بعد جو فاضل ہو اس کو کاٹ دیں. اسی طرح بائیں طرف سے ایک مٹھی، اس کے بعد کاٹ دیں، اور ایسے ہی کھوڑی کے نیچے سے ایک مٹھی ہونی چاہیے. یہ مٹھی یہاں سے نہیں پکڑیں گے کھوڑی کے اوپر سے، بلکہ نیچے سے پکڑیں گے، اس کو ڈھیلا ہو، پھر یہاں سے جو فاضل ہے اس کو کاٹ دیں. اب آپ کہیں گے کہ اس کی کیا دلیل ہے، کہاں سے ثابت ہے کہ ایک مٹھی ہونی چاہیے؟ تو بخاری شریف میں ہی ہے، وکان ابن عمر اذ حج ابی تمرہ قبض علی لحیته، فما فضل احد کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے جلیل القدر صحابی تھے, آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے, تو جب حج یا عمرہ کرتے تھے اس کے بعد اپنی داڑھی کو مٹھی میں لے کر جتنا فاضل ہوتا تھا مٹھی کے علاوہ اس کو کاٹ دیتے تھے. صحابی کا عمل ہمارے لیے کافی ہے, بس اس لیے اس سے داڑھی خوبصورت ہو جاتی ہے. ہر سنت اجمل ہے, اکمل ہے اور اسحل ہے. خوبصورتی اس میں, سنت کی خوبصورتی اسی میں, ایک مٹھی جب ہو جائے اس کے بعد کو آپ کا کروا دیجیے. ایسے بھی جاہل ہیں کہ اتنی بڑی داڑھی ہو گئی کہ جب پیشاب کرتے ہیں نیچے تک لٹک رہی ہے, پیشاب کرتے ہیں تو اس کو بغل میں دبا کے پیشاب کرتے ہیں. ایسا گندہ طریقہ ہے. دین ہمارا کتنا صاف ستھرا, کتنا پیارا, کتنا اچھا دین ہے کہ ایک مٹھی, ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے نا. وہ شروع کا حکم ہے کہ بھائی بڑھاؤ, لیکن کتنی بڑھاؤ, یہ تو یہ بھی تو ہوتا ہے, ہر چیز کی حد ہوتی ہے کہ بھائی وقت رہا اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ تو کیا مطلب ہے, اس کو پھر کبھی ہاتھ ہی نہ لگاؤ. ایک حد ہے اس کی, اس کی حد صحابی کے عمل سے ہمیں معلوم ہو گئی کہ ایک مٹھی اس کی حد ہے. اس لیے فقہا نے لکھا ہے کہ ایک مٹھی سے کم پر داڑھی کترا, اگر ایک مٹھی سے کم ایک چاول بھی جان بوجھ کر کترائی, اگر قدرتی بال نہ آیا کوئی بات ہے, لیکن اگر ہم کاٹ رہے ہیں تو ایک مٹھی سے کم اگر ایک چاول بھی کم کتر لیا, یہ جو کنپٹی ہے کنپٹی کی ہڈی, یہاں جبڑا ختم ہوتا ہے, جبڑے داڑھی داڑھ سے ہے, یہ داڑھ یہاں ختم ہو رہی ہے, اس کی حدود یہاں سے ہے, تو داڑھی یہاں سے لے کر جتنے بال نیچے آ رہے ہیں سب کے سب داڑھی میں شامل ہیں. اسی طرح یہ تھوڑی کے نیچے جو ہے یہ گردن تک بال داڑھی میں شامل ہیں, لیکن اگر گردن پہ کچھ بال ایسے ہیں جو نیچے کی طرف جا رہے ہیں تو اس کو صاف کر سکتے ہیں, خط بنانا اس کو کہتے ہیں. خط اس کو نہیں کہتے کہ ہاکی کی اسٹک کی طرح یہ باریک سی ہو کر لیے داڑھی نہیں ہے, یہ تو فیشن ہے. فیشن کرنے والوں کا جو انجام ہوگا وہ جن کا فیشن کریں گے انہیں کے ساتھ ان کا انجام ہوگا. کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں, ایسی داڑیاں مغربی اور یورپی لوگ رکھتے ہیں کہ ہاکی کی اسٹک کی طرح رکھ لی, فرینچ کٹ رکھ لی, کیا بینگل مسٹر اور ملا ہوگا, کہ مسٹروں میں جائیں تو مسٹر لوگ کہیں کہ بھائی یہ ہماری پارٹی کا آدمی ہے, اور مولویوں میں جائیں تو مولوی کہیں بھائی کچھ کچھ بھیا ہمارا بھی ہے تھوڑی داڑھی ہے. نہیں بھائی, یہ داڑھی فرینچ کٹ نہیں چلے گی. وہاں تو معیار اللہ کے نا, جب آنکھ بند ہو کے ہم جائیں گے تو کیا معیار چلے گا, تم ان کن تم تبھی اللہ فتبی گم اللہ, کہ اللہ تو اس کو پسند کرے گا, اس سے محبت کرے گا جو میرے رسول کے نمونے کے مطابق سراپا ظاہر بھی اور اس کا باطن بھی میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو, وہاں وہ معیار چلے گا. اب مثلاً آپ بتائیے کہ ایک فوج ہے, پاکستانی فوج, اگر پاکستانی فوج میں کوئی شخص داخلہ لے اور پتلون پہنے ہوا ہو فوجی اور بنیان اوپر سے پہنے ہوئے لیکن اوپر کی قمیض نہ پہنے, تو بتائیے اس کا یونیفارم قبول ہوگا؟ قبول نہیں ہوگا. اسی طرح سے اگر کوئی ہندوستانی وردی میں چلا جائے کہے میں تو پاکستان کا بالکل مخلص ہوں, آپ بالکل بے فکری سے مجھے رکھیں, مگر فوج مانے گی اس کو, کہے گی نہیں آپ وردی دشمن کی پہنے ہوئے ہیں, تو ہم دشمن کی وردی پہنے, فرینچ کٹ داڑھی رکھے, ہاکی اسٹک کی طرح داڑھی رکھے, اور کہیں سے چھوٹی کہیں سے بڑی رکھے, یا یہ چمکی داڑھی جسے کہتے ہیں, یہاں بعض لوگ یہ کر لیتے ہیں. اچھا بعض لوگ اس غلط فہمی میں ہیں, پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے یہ بات سیکھ لی ہے کہ داڑھی بس دور سے نظر آ جائے تو وہ کافی ہے, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی حدیث شریف نہیں ہے, کوئی قرآن پاک کا مسئلہ نہیں ہے, سب گڑا ہوا جھوٹا مسئلہ ہے. تو لہٰذا داڑھی کو ایک مٹھی کر لینا یہ واجب ہے. چاروں اماموں کے نزدیک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت امام احمد بن محمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, چاروں اماموں کے نزدیک تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے, اور اس کا منڈانا تو ہے ہی حرام, لیکن ایک مٹھی سے کم پر ایک چاول کٹرانا بھی حرام ہے. یہ متفقہ مسئلہ ہے. اسی طرح یہ جو حصہ ہے داڑھی کا بچہ کہلاتا ہے, یہ کبھی ایک مٹھی تو ہوتا نہیں, لہٰذا اس کو بھی کترانا کاٹنا منڈانا حرام ہے. اور اسی طرح سے یہ جو دائیں سے بائیں سے بعض لوگ یہ سیٹنگ کرانے کے چکر میں کٹوا دیتے ہیں, ایسا نہ کرنا چاہیے, بلکہ جو طریقہ میں نے بتا دیا کہ تین حصے کر لیں داڑھی کے, اور ہم میں تو اللہ کا شکر اپنی داڑھی خود بناتا ہوں, میں نے اپنے مرشد کو دیکھا, میرے مرشد اپنی داڑھی خود بناتے تھے, نائی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں, یہاں سے ایک مٹھی میں لیا اور اس کو کاٹ دیا, اسی طرح یہاں سے ایک مٹھی میں لیا اس کو کاٹ دیا, اور یا اسی طرح سے یہاں سے تھوڑی کے نیچے سے اس کو ایک مٹھی کر کے کاٹ دیا. بس اور تھوڑے بہت بال بال کوئی نکل رہا ہو تو اس کو یہ کہیں سے صاف کر کے رول کر کے اس کو بنا لیں, داڑھی بن گئی. ایسے ہی یہ جو مونچھیں ہیں اس کو باریک کترا لینا, یہ سب سے افضل درجہ ہے. لیکن اگر کسی کو بھائی سیکنڈ ڈویژن پاس ہونا ہو, اس کا ہی شوق ہو کہ نہیں بھائی ہم اول نمبر نہیں آنا چاہتے, تو ٹھیک ہے مونچھیں بھی رکھنا جائز ہے, لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ یہ اوپر کا کنارہ جو ہے سفید کنارہ ہوٹ کا, اوپر کے ہوٹ کا سفید کنارہ, اس کے اوپر مونچھ کا بال نہ آنا چاہیے, کیونکہ اس کے اوپر اگر بال آ گیا وہ طویل لمبی مونچھوں میں شمار ہوتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من طول شاربہ لم ینل شفاعتی, جس نے لمبی لمبی مونچھ رکھی میری شفاعت اس کو نصیب ہے. تو اس لیے بھائی ہم اپنا ظاہر اپنا باطن سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق, آپ کی چاہت کے مطابق اور صحابہ کے اعمال کے مطابق کرنے کا ارادہ کریں, نیت کر لیں کہ بھائی ہم نے طریقہ ہوا اختیار, کیونکہ کامیابی جب ہی ہے اپنے طریقے سے کامیابی نہیں ہوگی, کامیابی تو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. جیسے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ پاجامہ پہننے کی سنت یہ ہے کہ دایاں پیر پہلے پاجامے میں داخل کریں اور بایاں پیر بعد میں, اور جب پاجامہ اتارنا ہو تو پہلے بایاں اس کا الٹا کر لیں گے, پہلے بایاں اتاریں گے پھر دایاں اتاریں گے. اب تیسرا طریقہ اپنی مرضی کا ہے, اگر اس مرضی پہ اپنی مرضی پہ چلنا ہو تو اپنی مرضی یہ ہے کہ بھائی پاجامے کو ایک حصہ ایک کرسی پہ باندھ دیں, دوسرا حصہ دوسری کرسی پہ باندھ دیں اور جمپ لگا کے دونوں کا ایک ساتھ اس میں ڈال دیں, تو یہ طریقہ قابل قبول نہیں ہوگا, بلکہ اس میں آپ کی ہڈی پسلی ٹوٹنے کا بھی امکان ہے, صحت بھی جاتی رہے گی. تو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر عمل میں کون سا طریقہ چلے گا, کون آدمی وہاں پاس ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے گا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے طریقے پر چلے گا. تو داڑھی کا مسئلہ بتا دیا. اب اکثر لوگ جو ہے جو دعوے کر رہے ہیں عشق و محبت کے اور نعتیں پڑھ رہے ہیں جوش سے اور چلا چلا کے نعتیں پڑھ رہے ہیں, ساری ساری رات محلے والوں کو جگا رہے ہیں, تو ساری رات محلے والوں کو بھی تکلیف دینا دین میں حرام ہے. ہمارے دین میں ایذائے مسلم حرام ہے. ایک آدمی سونا چاہ رہا ہے, کسی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, کسی کو تکلیف ہے, کوئی دل کا مریض ہے, کوئی بچے ہیں, کوئی عورتیں ہیں, خواتین ہیں, بیمار ہیں, بوڑھے ہیں, اور برابر میں جو ہے زور و شور سے نعتیں چل رہی ہیں, میرے دوستو اور عزیزو یہ دین نہیں. ہمارا دین تو مسلمان کی ہر طرح اس کے مال کی اس کی جان کی اس کی صحت کی اس کے آرام کی ہر چیز کی حفاظت سکھاتا ہے. زیادہ ایذائے مسلم حرام ہے. اگر کوئی شخص زور زور سے نعتیں پڑھ رہا ہے اور پڑوسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس کا یہ نعت پڑھنا یہ ثواب نہیں ہوگا بلکہ اس کے گناہ کا باعث بنے, اس کی قیامت کے دن پکڑ ہوگی کہ تم نے یہاں زور زور سے اتنے زور زور سے اعلان کیے اور نعتیں پڑھی, تمہارا پڑوسی بیمار تھا, فلاں بچہ بیمار تھا, کسی عورت کو تکلیف تھی, اس کو سونا تھا, اس کو نیند کا تقاضا تھا. بھائی ٹھیک ہے اپنی جگہ پر محدود جگہ پر جتنی آواز یہاں مجمع میں ہے الحمدللہ یہاں سے آواز کہیں باہر جا رہی ہے بتائیے, بڑے بڑے اسپیکر لگا کے پورے محلے کو جگانا یہ بالکل حرام ہے, یہ دھوکہ دے رہا ہے اپنے آپ کو, یہ نعتیں پڑھ کے بیان کر کے اور یہ دھوکہ دے رہا ہے جو دوسروں کو تکلیف دے رہا ہے. اپنی محدود جگہ میں آواز ہو, جس کو آنا ہو دین سیکھنا ہو دین سمجھنا ہو بات سننی ہو دین کی وہ یہاں آ کر سنیں. یہ طریقہ کہ مساجد میں ہو یا گھروں میں ہو یا خانقاہوں میں ہو کہ باہر آواز جا رہی ہے اور لوگ سو نہیں پا رہے, بچے بچے ہیں, ساری رات جاگ رہے ہیں, یہ دین نہیں ہے میرے دوست. ہم آپس سے سوچیں کہ دین کیسے ایسا ہو سکتا ہے جو کسی کو تکلیف دے. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکالیف پر تو صبر کرتے تھے, دوسروں کو تکلیف دیتے تھے, بلکہ دوسروں کی تکلیف اپنے سر لے لیتے تھے, اور ہم کون سے دین پہ ہم چل رہے ہیں؟ لہذا جو لوگ یہ شور شرابے کر رہے ہیں ان کے دیکھو تو داڑھی نہیں, داڑھی بھی نہیں ہے, اور عشق و محبت کا دعویٰ ہے. یہ کیسا عشق و محبت کا دعویٰ ہے جو اپنے محبوب کے طریقے پر نہ چلے, جو اپنے محبوب کی شکل میں نہ ہو. اگر قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھ لیا کہ میری شکل بنانے میں کیا خرابی تھی جو تم نے میری شکل نہیں بنائی, تو آج کیا جواب ہوگا دوستو ہمارے پاس؟ اس لیے میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ چار اعمال بیان فرماتے تھے, روزانہ صبح شام اس کی تکرار کرواتے تھے، بار بار کرواتے تھے کہ چار کام کر لو، اللہ کے ولی ہو جاؤ. اللہ کا ولی ہونے کے لیے میرے حضرت نے صرف چار کام بتایا کہ جو شخص ان چار اعمال پر عمل کر لے گا انشاءاللہ تعالی اللہ کا ولی ہو جائے گا. ارے دوستو، جب اللہ کا ولی ہو جائے گا، ولی کیا مانے؟ ولی کے مانے دوست. کوئی دوست اپنے دوست کو مشکل میں رکھتا ہے، دنیا اور آخرت کی تمام مشکلات دور ہو جائیں گی، آسانیاں ہی آسانیاں ہو جائیں گی، مزیداری ہی مزیداری ہو جائے گی. ارے اگر کسی ملک کا وزیر اعظم کہہ دے کہ آج سے ہم تمہارے دوست ہیں تو کتنا خوشی ہوتی ہے کہ بھائی ہم تو وزیر اعظم اپنا ہے، تو لہٰذا جو کام ہوگا، جو مشکل ہوگا، ایک فون کریں گے اور حل کرا دیں گے. لیکن کل کو وزیر اعظم کی کرسی الٹ گئی، تختہ الٹ گیا، اب بتائیے کہاں جائیں گے؟ کام آئے گا آپ کے؟ لیکن وہ احکم الحاکمین، بادشاہوں کو بادشاہت کی بھیک دینے والا، وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ ہم تمہارے دوست ہو جائیں گے، تم کچھ کام ایسے کر لو. ان اولیاءہ الا المتقون، ہمارا کوئی دوست نہیں مگر متقی ہو، یعنی جو گناہ کر کے ہم کو ناراض نہیں کرتے، بس گناہ نہ کرو اور اللہ کی دوستی حاصل کرو. اور جب اللہ دوست ہو جائے گا تو بتائیے بھلا اللہ کو کوئی مجبوری ہے ہمارے کام آنے سے؟ کوئی رکاوٹ ہے ہمارے کام بنانے میں؟ کوئی رکاوٹ ہے؟ کیا وہ عاجز ہیں؟ کیا وہ مجبور ہیں؟ کیا وہ کمزور ہیں؟ اللہ تعالیٰ پوری پوری قدرت رکھتے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ ان کی قدرت اور حکمرانی باقی رہے گی. یہ نہیں ہے کہ آج وزیر اعظم ہے اور کل اس کا تختہ الٹ گیا اور سب بیکار ہو گیا. اللہ احکم الحاکمین قرآن پاک میں وعدہ فرما رہے ہیں ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اور یہ بھی فرما رہے ہیں من يتق الله يجعل له من امره يسرا ويرزقه من حيث لا يحتسب، کہ جو تقوی اختیار کرے گا ہم اس کے کاموں میں آسانی پیدا فرما دیں گے. اور فرمایا من يتق الله يجعل له مخرجا، کہ ہم اس کو ہر مشکل سے آسانی دیں. کس بات پہ وعدہ ہے؟ تقوی اختیار کرنے پہ. دوست تقوی کیوں؟ ويرزقه من حيث لا يحتسب، اور اس کو ایسی جگہ سے ہم رزق دیں گے جہاں سے اس کو گمان ہی نہیں ہوگا. تقوی کیا چیز ہے دوستو؟ تقوی نام یہ نہیں ہے کہ آپ تسبیح لے کے مسجد میں بیٹھ جائیں، اب نکل ہی نہیں رہے، اب نکل ہی نہیں رہے. ایسے بھی لوگ ہیں جن کو مسجد جانے کی توفیق نہیں ہے، اور ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے بشارت بھی دی حدیث قدسی میں ہے کہ ایسا شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں اٹکا رہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو عرش اعظم کا سایہ عطا فرمائے. جس وقت کیسی دھوپ ہوگی کہ پسینے میں کوئی گھٹنوں پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی سینے تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، کس قدر گرمی کہ کھوپڑی پگھل رہی ہوگی، اس موقع پر اگر اللہ تعالیٰ بلائیں کہ آ جاؤ میرے پیارو، میرے عرش کے سایہ میں آ جاؤ، تو کیا بات ہوگی، ہے نا؟ جس کا دل اٹکا رہے مسجد کے اندر، معلقن فی المساجد، یعنی ابھی نماز پڑھ کے آئے، یہ نہیں ہے کہ مسجد ہی میں بیٹھے رہے، لیکن اب نماز پڑھ کے آئے، لیکن اب دھیان لگا ہوا ہے کہ ابھی زور پڑھ کے آئے، کب اثر کا وقت ہو جائے، فوراً دکان بند کرنی ہے بھائی، فوراً کام کو ایک طرف کر کے نماز پڑھنے جانا ہے، کب اذان ہوگی، کب اللہ ہمارے دوبارہ ہمیں دربار میں اپنے بلائیں گے، کب ہمیں جانا ہے. ہر وقت یہ اس پر دھن دھیان اور فکر لگی ہوئی، یہ اس کا دل اب مسجد میں اٹکا ہوا ہے. تو ایسے بھی ہیں جن کو توفیق نہیں ہے. ایک شخص، ایک رئیس کہیں جا رہا تھا اپنے غلام کے ساتھ، تو راستے میں نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہوئی، غلام نے سامان سر پہ رکھا ہوا تھا، اس نے نیچے رکھا، صاحب میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، طے تھا پہلے اس کی ملازمت میں کہ بھائی جب نماز کا وقت ہوگا تو میں نماز پڑھوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے، میں یہاں بیٹھا ہوں، تم جا کے نماز پڑھ جاؤ. اس کو توفیق نہیں ہوئی مسجد میں جانے. ہاں، جس کو وہ چاہتے ہیں پھر اس کو بلاتے ہیں، جس کو جو اپنا بناتے ہیں، جس کو اس کو اندر آنے کی توفیق ہوتی ہے. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کو توفیق ہی نہیں ہے، غلام چلا گیا نماز پڑھنے، اب یہ بیٹھا ہے رئیس باہر انتظار کر رہا ہے، نماز ختم ہو گئی، نمازی باہر آنے لگے، اب یہ دیکھ رہا ہے کہ میرا غلام کب آتا ہے کب آتا ہے، حتیٰ کہ سارے نمازی نکل گئے اور اس کا غلام نہیں آیا. تو زور سے آواز لگائی، نام اس کا شنکر تھا، غلام کا نام شنکر تھا، کہا وہ شنکر باہر کیوں نہیں آتا ہے؟ تو اندر سے آواز دی، آنے نہیں دے رہے. رئیس نے کیا کہا؟ وہ غلام باہر کیوں نہیں آتا ہے؟ تو اس نے کہا آنے نہیں دے رہے. اس نے کہا کون آنے نہیں دے رہے؟ اس نے کہا جو تجھے اندر نہیں آنے دے رہا وہ مجھے باہر نہیں آنے دے. ایسی بھی ہے، ہے نا؟ تو دوستو ہم اپنی آنکھیں کھول لیں اور اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیں، اور دین انتہائی آسان ہے، مشکل نہیں ہے، راتوں کو جاگنا نہیں ہے، شور شرابے نہیں کرنے، چلا چلا کے ناطے پڑھنا اور شور شرابے کرنا اور عورتوں اور مردوں کی مکس گیدرنگ کرنا اور اس میں حرام کاریاں کرنا، نظر بازیاں کرنا، یہ دین نہیں ہے دوستو، یہ دین نہیں ہے، یہ دین سے بہت دوری کا راستہ ہے دوستو. تو دین تو بہت آسان ہے بھائی، فرائض واجبات اور سنت موقع ادا کر لو، فرائض واجبات سنت موقع، فرض نمازیں، زکات اگر فرض ہو گئی زکات ادا کر دی، رمضان شریف کے روزے فرض ہو گئے روزے رکھ لیا، اور اسی طرح حج اگر فرض ہے، اگر مال نہیں ہے تو حج بھی فرض نہیں، مال ہے تو حج فرض ہے، زکات اگر مال ہے تو زکات فرض ہے، ورنہ نہیں فرض نہیں. اتنے اللہ نے کتنی آسانی دی ہے، یہ تھوڑی ہے کہ قرضہ لے کے زکات دو بھائی، اگر نصاب کے مطابق مال نہیں ہے تو آپ پر زکات فرض نہیں، بلکہ آپ الٹا زکات لے سکتے ہیں، اور حلال ہے زکات لینا، پاکیزہ ہے زکات لینا. بعض لوگ زکات لینے سے گھبراتے ہیں، حالانکہ زکات بالکل پاکیزہ مال حلال ہے، لے سکتے ہیں، اگر مال نہیں ہے آپ دوبارہ زکات لے لیجیے. تو یہ فرائض ہیں کہ اللہ نے 100 روپیہ دیا ہے تو 2.5 روپیہ مانگا ہے. بعض لوگ زکات مال ہونے کے باوجود زکات دینے سے گھبراتے ہیں کہ ہاں یہ مال کم ہو جائے گا، مال کم نہیں ہوتا، زکات کی ادائیگی پر اور حج کی ادائیگی پر اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا دگنا چوگنا کر کے لوٹا دیتے ہیں. ارے اللہ کو ہمارے مال کی حاجت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ہمارا دل دیکھنا چاہتے ہیں. میرے مرشد کا شعر ہے، نئے تیرا دل نئے تیری جان چاہیے، ان کو تجھ سے خون ارماں چاہیے. بس دل کی خواہش ہے کہ ہم زکات نہ دیں تو اچھا ہوگا، لیکن مالک کا حکم سمجھ کے زکات دے دی تو اس شخص سے زیادہ اجر اس کو ملے گا جو دل سے زکات دے رہا ہے، لیکن جس دل پر جبر کر کے دے رہا ہے اس کا اجر اور بڑھ جاتا ہے. اس کا دل نہیں چاہ رہا لیکن پھر بھی دے رہا ہے، اللہ کا حکم سمجھ کے دے رہا ہے. تو دین تو ایسا پیارا ہے دوستو، وہ بڑے نوازنے والے مالک ہیں، وہ صرف دل دیکھتے ہیں کہ ہمارے احکامات پر عمل کرنا چاہتا ہے یا نہیں چاہتا ہے، یہ نفس و شیطان کا ہے یا ہمارا غلام ہے، وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں. نہ تیرا دل نہ تیری جان چاہیے، ان کو تجھ سے خون ارماں چاہیے. تو دین تو آسان ہے، تو اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ فرائض واجبات اور سنت موقع ادا کرو، اور اس کے علاوہ چاہے تم نفل نہ بھی پڑھو، چاہے تم ذکر و اذکار نہ بھی کرو، تسبیح لے کے نہ بیٹھو، صدقہ خیرات بھی نہ کرو، اگرچہ یہ ساری چیزیں کرنے سے دین میں معاونت ہوتی ہے اور ترقی ہوتی ہے، لیکن ایک مثال ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی نفل عمل نہ کرے، صرف فرائض واجبات اور سنت موقع ادا کرتا رہے، اور اس کے علاوہ ایک کام اور کر لے کہ بھائی ایک بھی گناہ نہ کرے، اللہ کو ناراض نہ کرے، تو یہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے. سینکڑوں تسبیحات سے، ہزاروں ہزاروں تسبیحات سے، ہزاروں لاکھوں تہجد سے، سب سے افضل یہ ہے کہ گناہ کو چھوڑ، گناہ کو چھوڑنا لاکھوں تہجد سے افضل ہے دوستو. ایک آدمی لاکھوں تہجد پڑھ رہا ہے، ہر روز اٹھ رہا ہے تہجد پڑھ رہا ہے، لیکن ساتھ میں اپنی نظر کی نظر بھی خراب کر رہا ہے، نامحرم عورتوں کو بھی دیکھ رہا ہے، گندی فلمیں بھی دیکھ رہا ہے، گانا بھی سن رہا ہے، بھابھی سے پردہ نہیں کر رہا، سالی سے پردہ نہیں کر رہا، جس سے پردہ کرنا فرض ہے اس سے پردہ نہیں کر رہا، جیٹھ دیور سے عورت پردہ نہیں کر رہی، خالو سے پردہ نہیں کر رہی، خالو تو بروزن بھالو ہے، ہاں خالو جو ہے اس سے بہت ہوشیار رہنا چاہیے، بھالو ہے. دین میں سارے رشتے بتا دیے گئے ہیں کہ ان سے پردہ کرنا فرض ہے، تو اس کی ساری تعجب کا نور، یہ بے پردگی اور نظر بازی سب کھا جائیں گے، نور سارے کا سارا نور نکل کے اور نکل جائے گا، اور ظلمت کی ظلمت بھر جائے گی، دل میں اندھیرا ہوگا، تحریف کا نور اس کے کوئی کام نہیں آئے گا، تفریحات کا نور اس کے کام نہیں آئے گا، بلکہ یہ بدنگاہی جس کا حکم واضح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، نابینا عورتوں کو نہ دیکھیں، اور آگے وکل المؤمنات یغضضن من ابصارهن، اور مومنات سے بھی کہہ دیجئے کہ آپ یہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، خاص نگاہوں کی، یعنی نامحرم مردوں کو نہ دیکھیں، یہ نہیں کہ مرد عورت کو نہ دیکھے کافی ہے، بلکہ عورت نامحرم مرد کو نہ دیکھے، شوہر کے بھائی یعنی جیٹھ دیور وغیرہ کو نہ دیکھے، بالکل حرام ہے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابیہ حاضر ہوئی اور پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنے شوہر کے بھائی سے پردہ کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شوہر کا بھائی تو موت ہے موت. یعنی جتنا موت سے ڈرتے ہو اپنے شوہر کے بھائی یعنی جیٹھ اور دیور سے پردے کے معاملے میں اس سے بھی زیادہ ڈرنا, اس سے بھی زیادہ ڈرنا. تو آج ہمارے گھروں کا کیا حال ہے؟ ہم کہتے بھائی یہ تو سارے ہمارے گھر والے ہیں, کیسے گھر والے ہو گئے؟ رشتہ ہے لیکن نامحرم. اللہ نے بنایا ہے رشتے, کسی انسان نے کسی مولوی نے نہیں بنائے. مولوی تو مسئلہ بتاتا ہے بناتا نہیں ہے, ایک نقطے کا فرق ہے. مولوی مسئلہ بتاتا ہے بناتا نہیں ہے. آپ کی بلا سے آپ عمل کریے نا, ہم تو مسئلہ بتائیں گے اور برسر منبر بتائیں گے. ہم کسی سے ڈرتے نہیں, ہم یہاں کسی سے چندہ لینے نہیں آتے, تھالے مانگنے نہیں آتے. ہمارا کوئی مدرسہ نہیں بن رہا جس کے لیے ہم ابھی آپ سے چندے کی اپیل شروع کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے ہم اپنی گاڑی میں آتے ہیں, اللہ نے ہمیں خوب رزق دیا ہے. آپ ان سے پوچھ لیں, ہمارے میزبان ہیں, کیا ہم ان سے کوئی فیس لیتے ہیں یہاں آنے کی؟ کبھی ہم نے ان سے چندہ مانگا, کبھی ہم نے ان سے کوئی ہدیہ مانگا, کبھی کوئی چیز لی ہم نے یہاں؟ ہم تو اللہ کے لیے آتے ہیں اور ہم بتائیں گے ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہے. یہاں 50 آدمی آئے, 100 آدمی آئے, 1000 آدمی آئے, یا سارے چلے جائیں, صرف 2 رہ جائیں یا 1 ہی رہ جائیں, ایک تو رہے گا یا تو وہ تو کہیں نہیں جا سکتے. تو کچھ بھی ہو مسئلہ تو ہم صحیح بتائیں گے. مسئلہ ہم غلط کیوں بتائیں گے؟ ہمیں بھی اللہ کو جواب دینا ہے, ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے بھائی. اب سوال یہ ہے کہ بھائی عمل میں ہمارے کمزوری ہو سکتی, میں بھی کمزور, انسان کمزور ہے. تو بھائی آہستہ آہستہ, ہم نہیں کہتے کہ آپ ایک دم سیڑھی چڑھ جائیں اوپر جمپ مار کے. آہستہ آہستہ پہلے نیت کریں, ارادہ کریں کہ انشاءاللہ تعالی ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے, اللہ کی دوستی کو حاصل کرنا ہے. کیونکہ اس کے بغیر ہماری نہ دنیا چلے گی نہ آخرت چلے گی دوست. اس لیے کہ جو تقویٰ سے نہیں رہتا دنیا میں بھی وہ چین سے نہیں رہ سکتا. جنت تو دور ہے نا بھائی, ہم بس اتنا ہی ہم نے دین سیکھا ہے زیادہ کہ جنت ملے گی. اچھا کام کریں گے جنت ملے گی, برا کام کریں گے جہنم ملے گی. ارے دوستو, مولانا رومی فرماتے ہیں, گر گرفتار سپاتے بد شدی, ہم چوزخ ہم عذاب سرمدی. اگر تم کسی ایک گناہ میں بھی مبتلا ہو تو تمہاری دنیا ہی دوزخ بن جائے گی. بے چینی رہے گی, قلب میں پریشانی رہے گی, طرح طرح کی مصیبتیں, طرح طرح کے نقصان, طرح طرح کے حادثات اور بے چینیاں تمہارا مقدر رہیں گی. جب تک اللہ کو راضی نہیں کرو گے, ایک ایک گناہ نہیں چھوڑو گے, دنیا میں بھی چین نہیں ملے گا. اور اگر گناہ چھوڑ دو گے, 100% گناہ چھوڑ دو گے, تو تمہاری یہ دنیا ہی ہم جنت بنا دیں, جنت کا مزہ پالو گے دنیا ہی. میرے مرشد کا شعر ہے کہ مانا کے میر گلشن جنت کے دور ہے, عارف ہے دل میں خالق جنت دیے ہوئے. ارے دوستو, جنت تو مخلوق ہے اور اللہ اس کا خالق ہے. جس کے دل میں اللہ آ جائے گا دوستو, تو اس کو جنت سے بڑھ کے مزہ نہ آئے گا. کہاں خالق اور کہاں مخلوق, مخلوق اور خالق برابر کہاں ہو سکتے ہیں؟ ولم یکن لہ کفوا, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمارا کوئی ہمسر نہیں ہے. لہذا جنت بھی اللہ کی برابری نہیں کر سکتی, جنت کا مزہ بھی اللہ کی برابری نہیں کر سکتا. جو اولیاء اللہ اپنے دل میں اللہ کو لیے ہوئے ہیں, اپنی ناجائز ارمانوں کا خون کیے ہوئے ہیں, ایک بھی گناہ نہیں کرتے, اپنا دل توڑتے ہیں, اللہ کا قانون نہیں توڑتے, دوستو اللہ کو لیے ہوئے ہیں اپنے دل میں. اور جس کے دل میں مولا ہوگا, اس کے دل کے مزے کا کیا عالم ہوگا. سینکڑوں نہیں, ہزاروں نہیں, لاکھوں جنتیں اس مزے کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ہم نے تو اتنا ہی سیکھا ہے کہ نیک کام کریں گے جنت ملے گی. جنت ابھی دور ہے دوستو. میں یہی عرض کر رہا ہوں اپنے مرشد کا فرمان کہ دنیا ہی اس کی جنت بنا دی جاتی ہے جو اللہ کو راضی کر کے جیتا ہے. اور اگر یقین نہ آئے, تجربہ کر کے دیکھ لو, کچھ دن نظر کی حفاظت کر کے دیکھ لو. نامحرم کو ہر دن نہ دیکھو, چاہے گھر کے نامحرم رشتے دار ہوں, چاہے مارکیٹ میں بازار کے رشتے بازار کی نامحرم عورتیں ہوں. اور ایک کام اور کرنا ہے کہ دہریش لڑکوں کو بھی نہیں دیکھنا, دہریش لڑکے ان سے بھی نظر کی حفاظت کرنی ہے. جو لڑکے جوان ہو رہے ہوتے ہیں, ان کی مسیں بھیگ رہی ہوتی ہیں, ابھی داڑھی پوری طرح نہیں آئی ہوتی, ان لڑکوں سے بھی نظر کی حفاظت. اس کا بھی قرآن پاک میں پورا مضمون ہے. یہ سب بات مدلل ہے, کوئی بنائی ہوئی بات نہیں ہے دوستو. حدیث پاک میں بھی ہے, اس میں منع کہ دہریش لڑکوں کو مت دیکھو, اس لیے کہ ان کے اندر حوروں کی جھلک ہوتی ہے اور اس میں تم فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے. پورا قصہ قرآن پاک میں ہے قوم لوط کا، کہ قوم لوط کے جو امت تھی، قوم تھی حضرت لوط علیہ السلام کی، وہ بدفعلی کے اندر مبتلا تھی. آج بھی دنیا کے اندر کوئی ملک شاید ہی ایسا بچا ہوا ہو جہاں بدفعلی نہ ہوتی ہو، لڑکوں کے ساتھ بدفعلی نہ ہو، کوئی ملک نہیں بچا ہوا. بلکہ یورپ اور امریکہ والے تو ان کو شادی کو جائز قرار دے دیا، لڑکوں سے لڑکوں کی شادی کو. اس گندے فعل پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا پورا واقعہ، کہ اس گندے فعل پر اللہ کو اتنا غصہ آیا کہ جب قوم لوط حد سے بڑھ گئی تو فرشتوں کو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر مہمان کیا، اور حضرت لوط علیہ السلام گھبرا گئے کہ اب کیا ہوگا، میری قوم تو ان کے اوپر بھی ٹوٹ پڑے گی اور یہ میرے مہمان ہیں. اور حضرت لوط علیہ السلام نے پھر اللہ سے فریاد کی اور اس قوم سے کہا کہ فلاں ہاؤلائے زیدی فلاں تو ظہون، ارے یہ میرے مہمان ہیں، ان کو رسوا نہ کرنا. قوم کو خبر ہو گئی، کیونکہ ان کی بیوی حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے قوم کو خبر کر دی کہ یہاں بڑے خوبصورت لڑکے چیکنے چپڑے آئے ہوئے ہیں. تو قوم ان پر ٹوٹ پڑی حملہ کرنے کے لیے، کیونکہ وہ اپنی عورتوں سے نہیں کرتے تھے بلکہ لڑکوں کے ساتھ بدبلی کرتے تھے. یہ بڑا قصہ قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں، کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر جب قوم حد سے بڑھ گئی تو پھر حضرت لوط علیہ السلام گھبرا گئے. تو پھر ان لڑکوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو اطمینان دلایا کہ ہم فرشتے ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، اور اب آپ کی قوم پر امتحان کا وقت آ گیا ہے، لہذا آج صبح ہی صبح ہونے سے پہلے آپ اپنے گھر سے چلے جائیں. تو حضرت لوط علیہ السلام وہاں سے چلے گئے اور ان کی بیوی وہیں رہ گئی، اور پوری قوم کے اوپر اللہ نے کیا عذاب فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور ان کے 500 بازو ہیں، ایک بازو سے 600,000 کی بستی کو قوم لوط کو اٹھا کر آسمانوں پر لے گئے. یہ پورا واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے، ترجمہ پڑھ لیجیے. اس پوری قوم کو اوپر لے جا کر اللہ کے حکم سے اس بستی کو الٹ دیا، اور جب اس بستی کو الٹ دیا تو اس قوم کے سارے افراد نیچے آ کر بھوتے کی طرح جو ہے وہ مر گئے. اور اس کے بعد بھی اللہ کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا، بلکہ ہر مجرم پر پتھر برسائے گئے، حتیٰ کہ اس ہر پتھر پر اس مجرم کا نام لکھا ہوا تھا. اس قدر اللہ کا غصہ نازل ہوا اس فعل پر. آج بعض لوگوں کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، کہتے ہیں بھائی عورت سے پردہ تو سمجھ میں آتا ہے، لڑکوں کو نہ دے کے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. لیکن بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جہاں جہاں یہ بدفعلیاں ہو رہی ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں فوراً، وہ بھڑک جاتے ہیں. اور بہت سے لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ یہ مضمون نہ بیان کیا کریں. حضرت نے میرے فرمایا کہ ہم تو یہ مضمون اپنی عزت کو داؤ پر لگا کر بیان کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، چاہے کوئی برا مانے چاہے کوئی اچھا مانے. اس بدفعلی سے دنیا کا کوئی ملک نہیں بچا ہوا، بہت قدرے قدرے ہی برائی ہو رہی ہے. پھر اعتراض کرتے ہیں، اعتراض وہی کرتا ہے جس کے دل میں کوئی مرض ہوتا ہے، اور جو اس سے بچنا چاہتا ہے وہ واہ واہ کہتا ہے، کہتا ہے سبحان اللہ جزاک اللہ کے چشم باز کر دی آپ نے، ہماری آنکھیں کھول دی، ہم تو اس فتنے میں مبتلا ہو جاتے، آپ کی مہربانی کہ آپ نے ہمیں اس سے بچا لیا، بتا دیا ہم کو یہ مسئلہ. تو یاد رکھیے کہ نظر کی حفاظت جہاں بھی کرنی ہے تو نامحرم عورتوں سے بھی کریں، اور امرت لڑکوں، امرت کہتے ہیں ایسے لڑکے، امرت ہمارے جس کی جمع ہے، یعنی ایسے لڑکے جن کے ابھی داڑھی نہ آئی ہو، جیسے 11-12 سال کے ہو جاتے ہیں لڑکے اور پھر 19-20 سال کے بعد کہیں ان کی داڑھی آتی ہے، تو ایسے لڑکوں سے نظر کی حفاظت کرے، بلکہ ان سے دوری بھی اختیار کرے. اب مدرسے والے پریشان ہو جاتے ہیں، مدرسے والے اساتذہ پریشان ہو جاتے ہیں جو چھوٹی جماعتوں کو پڑھاتے ہیں، اولا ثانیہ وغیرہ کو، کہتے ہیں ہمارے پاس تو سارے طالب علم ہی ہے. تو ان کے لیے ہمارے حضرت نے طریقہ یہ سکھلا دیا کہ بھائی جو زیادہ حسین لڑکے ہوں، زیادہ گھوڑے سیکھنے چپڑے ہوں، ان کو بھائی سائڈوں میں بٹھاؤ، اور جو کم حسین ہوں ان کو سامنے بٹھاؤ، تو وہ سامنے والے حاشیہ متن بن جائیں گے اور زیادہ حسین لوگ جو ہے وہ حاشیہ بنے رہیں گے، تو ان پہ توجہ کم ہوگی. اس طرح سے پڑھاؤ، ہر چیز کا علاج موجود ہے کرنا چاہیں تو. تو میرے دوستوں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک ہی کام کر کے ہم دیکھ لیں، کم سے کم ہم ارادہ کر لیں کہ بھائی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جو باتیں ہمیں بتائی جا رہی ہیں انشاءاللہ ہم ارادہ کرتے ہیں، کوشش کریں گے کہ ہم ان کو عمل کریں گے، ہے نا، نیت کر لیں گے. جب نیت صادق ہوتی ہے تو اللہ کی مدد بھی ساتھ آ جاتی ہے، اور یہ کام ہم کر کے دیکھ لیں. اگر بالکل قلبی سکون نہ ہو تو پھر میرا سر حاضر ہے جوتے مارتے ہیں. یہ ایک ہی کام کر لو کہ نگاہ کی حفاظت ابھی سے آج سے ارادہ کر لیں کہ ہم نگاہ کی حفاظت کرنا شروع کر دیں. ہفتے دو ہفتے کے اندر ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کیا ہم نے کیا بات آپ کو کہی تھی, کیسے سکون کا راستہ آپ کو بتایا تھا. سکون نصیب نہ ہو تو پھر کہنا کیوں, اس کی بھی دلیل ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا ہے ان نظر اسام من سہام ابلیس, کہ نظر یعنی نامحرموں کو دیکھنا, بیریش لڑکوں کو دیکھنا, سہام من سہام ابلیس شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. یہ حدیث شریف آپ کو فضائل اعمال میں بھی مل جائے گی. شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے اس حدیث کو, ان نظر اسام من سہام ابلیس, کہ یہ نظر بازی اور شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. مسموم زہر میں بجا ہوا تیر, زہر میں بجا ہوا یعنی اگر زہر میں بجا ہوا تیر جسم کے کسی حصے میں لگ جائے پورے جسم میں زہر پھیل جاتا ہے, موت واقع ہو جاتی ہے. ایسے ہی یہ نگاہوں کا تیر جب آتا ہے تو اس کا زہر پورے نگاہ کے ذریعے قلب میں جاتا ہے, اور قلب کیونکہ وہ خون پورے جسم پر سپلائی کرتا ہے تو پورے جسم کی ایمانی موت واقع ہو. تو یہ ہے دوستو سہموں میں سہام ابلیس, مسموم یہ زہر میں بجا ہوا تیر ہے. بوڑھا ہو جوان ہو نوجوان ہو ہر شخص کو نگاہ کی حفاظت ضروری ہے. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے بالک سفید ہو گئے. میرے مرشد فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ, کیا خوب شعر فرمایا کہ دھوکہ نہ کھائیو میری ریشے سفید سے, ریش مانی داڑھی, دھوکہ نہ کھائیو میری ریشے سفید سے. عورتیں ہوتی ہیں چاچا کو دکان میں چاچا بیٹھے ہیں سفید داڑھی والے, چاچا چاچا کر کے لگاوٹیں لگاتی ہیں, دام کم کرانے کے لیے لچکدار آوازیں نکالتی ہیں. ابھی ہم وہاں گئے ہوئے تھے تو وہاں پر جو دیکھا دکاندار سے ہم بات کر رہے تھے, بات کرتے کرتے میں ایک عورت آ گئی ہے ہمارے پاکستان, اور اس قدر لچکدار آواز میں اس سے بارگیننگ شروع کر دی. یہ بالکل حرام اور زنا ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے. وزن السان المنطق, یعنی جس آواز لچکدار آواز سے عورت بات کر رہی ہے یہ زبان کا زنا ہے. اس قدر اس نے لچکدار آواز اختیار کی کہ میں شرم سے ڈوب مرا کہ کیا عورت ہے, کیسی بے غیرت ہے یہ کہ رجنبی مت سے کس طرح یہ بات کر رہی ہے. تو اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ آواز بنا کر بات کرنا بھی یہ بھی حرام ہے اجنبی مرد کے ساتھ. تو یہ زہر جو ہے یہ آنکھوں کے ذریعے اس تیر کا زہر قلب کے اندر داخل ہوتا ہے, اور قلب یوں کہ پورے جسم کو خون سپلائی کرتا ہے. کیا اگر قلب کے اندر گندگی بھری ہوگی تو پورے جسم کو گندگی سپلائی ہوگی, اگر پاکیزہ چیز بھری ہوگی تو پاکیزہ چیز سپلائی ہوگی. میرے دوست اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ زہر میں بجا ہوا تیر, پھر لیکن آگے اس کا انعام فرما رہے ہیں. کیونکہ ہر انسان کے ہاں میں وہ شعر پورا کروں, دھوکہ نہ کھائیو میری ریشے سفید سے, داڑھی میری سفید ہے لیکن فرمایا کہ ہے نفس نے ہاں ریش مسود لیے ہوئے, میری دل میں جو ہے نفس جو ہے تو اس کی داڑھی کالی ہے. خبردار ہوشیار ہو جاؤ, میرے ظاہر پر نہ جاؤ کہ میں چاچا ہوں بڑھیا ہوں, بلکہ میرے پاس سے اور ہوشیار رہو کیونکہ میری داڑھی جو ہے کالی ہے, نفس کی داڑھی کالی ہے. ایک بڈھا جو ہے اس کو کسی نے تنبیہ کری کہ بھائی دیکھو آج تو نظر بازی چھوڑ دو, نظر بازی کا مریض تھا, عورتوں کو تازہ کرتا تھا, بوڑھا ہو گیا 60-70 سال کی عمر ہو گئی. کہا کہ بھائی اب تو تمہارے قبر میں پیر لٹکے ہوئے, اب تو نظر بازی چھوڑ دو, بدنے گائی چھوڑ دو. کہا قبر میں پیر لٹکے ہوئے گردن تو باہر ہے. ایک کنڈکٹر بس میں چاچا کو کہہ رہا تھا چاچا ٹکٹ دے دو, چاچا ٹکٹ دے دو, اور وہ لیڈیز کمپارٹ, میرے حضرت کا خود کا تشدد واقعہ ہے کہ وہ لیڈیز کمپارٹمنٹ میں تاک رہے تھے بڑے نیا, اور کنڈکٹر ان کو کہہ رہا ہے چاچا ٹکٹ دے دو, اور ان کا منہ کھلا ہوا, ان کو کوئی خبر ہی نہیں. ٹکٹ نے دھوکا دے کے کہا کہ چاچا کہاں دیکھ رہے ہو, ٹکٹ دو, پھر جا کے ان کو خیال آئے. اس لیے یہ نہیں ہے کہ چاچا میاں ہیں بڑے میاں ہیں تو چلو یہ تو بالکل اب یہ بالکل کھمبا ہو چکے. کھمبا سمجھتے ہیں, کھمبا جس کے پاس کھمبا نہ ہو. ایک کھمبا ہوتا ہے جب اس کے پاس کھمبا نہ ہو, لیکن کوئی ایسا شخص نہیں ہے, صرف ایک ہی صنف ہے جو ہیروں کی ہے, ان کے پاس کوئی جذبات نہیں ہے. ورنہ ہر انسان جو مرد ہے اللہ نے جس کو مرد بنایا ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ فطری خواہشات رکھی ہیں, چاہے کتنا بڑا ہو جائے چاہے کتنی بوڑھی عورت ہو جائے خواہشات جوان رہتی ہیں, یاد رکھیے. اس لیے کوئی بوڑھا ہو یا بوڑھی ہو نامحرم ہے بس پردہ کرنا ہے نگاہ کی حفاظت کرنی ہے اسی طرح جو ریش لڑکا ہے نگاہ کی حفاظت کرنی ہے میرے دوستو اللہ تعالیٰ آگے اس کا انعام عطا فرما رہے ہیں انعام بتا کر میں بات کو ختم کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اسی حدیث قدسی میں حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بیان فرمائے اور اللہ تعالیٰ اور فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں یہ حدیث قدسی ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ان نظر سہم من سہام ابلیس مسموم آگے انعام بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے من ترکہا مخافتی جس نے میرے خوف سے نظر کی حفاظت کی مخلوق کے خوف سے نہیں کہ کوئی مجھے دیکھ لے گا شیخ میرا دیکھ لے گا وہ مولوی صاحب مجھے دیکھ لیں گے کیا کہیں گے کہ میں بدمائشوں میں نظر بازی کر رہا ہوں نہیں اللہ کے خوف سے اللہ کا حکم ہے اللہ نے منع کیا ہے ان شکلوں کو دیکھنے میں اس لیے اس خوف سے من ترکہا مخافتی ابدلتہ ایمانن یجد حلاوتہ فی قلبہ اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے کون وعدہ کر رہا ہے کوئی وزیر اعظم کر رہا ہے جو جھوٹ بولتے ہیں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ سیاست دان کا بیٹا تھا اس نے ضد کی کہ ابا مجھے بھی سیاست دان بننا ہے بڑی آپ کی چمک دمک ہے بڑی شان و شوکت ہے آپ کے پیچھے آگے سب اسکارٹ چل رہی ہے پولیس کی اور بڑی آپ کو سلامی مل رہی ہے بڑی چمکیلی گاڑیاں ڈبل کیبن میں آپ اڑے چلے جاتے ہیں مجھے بھی سیاست دان بننا ہے تو انہوں نے کہا بیٹا یہ فیلڈ اچھی نہیں ہے تم نہ کرو یہ کام اب اس کو کیا بتائیں کہ بیٹا یہ سب میں نے جھوٹ بول کے کمایا ہے یہ سب میں نے جھوٹے وعدے کر کے کمایا ہے کون سا ٹیکس میں نے لوٹا ہے یہ میں نے کیا ہے وہ میں چوری میں نے کیے ڈاکو میں وہ کیسے بتایا اپنے بیٹے کو تو اس نے کہا کہ بیٹا تم یہ فیلڈ اچھی نہیں ہے تم اس میں نہ کوئی اور کوئی اچھا کام کرو نہیں ابا مجھے تو سیاست دان ہی بننا جب وہ ضد پہ رہا ہوا تھا تو ابا نے کہا اچھا بیٹا جاؤ اوپر جاؤ پہلی منزل پہ گیا اس نے کہا آپ نیچے کودو انہوں نے کہا ابا میں کودوں گا میری ہڈی پس لیے ہو جائے گی میں نہیں کودتا کہا نہیں نہیں کودو میں نیچے موجود ہوں میں تمہیں گود میں لے لوں گا تم کودو تو صحیح تو میں کہا ابا میں گر جاؤں گا مر جاؤں گا نہیں نہیں میں نیچے ہوں نا اب جب اس نے دیکھا کہ اچھا ابا کہہ رہے میں نیچے ہوں تو اس نے جب لگا دی اور ابا کھڑے ہوئے انہوں نے گود میں بھی نہیں لیا تم سے سڑک پہ آ کے اس کی ہڈی پس لی گود میں اور اس نے کہا ابا آپ جو آپ نے مجھ سے کیسا وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو گود میں لوں گا تو کہا بیٹا کیا سب کا پہلا سبق یہ ہے کہ اپنے باپ پر بھی اعتماد نہیں ہے تو یہ دنیاوی انسانوں کا وعدہ نہیں کسی وزیر اعظم یا صدر کا وعدہ نہیں ہے احکم الحاکمین کا وعدہ ہے ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ ہم اس کو ایسا ایمان عطا کریں گے جس کی حلاوت کو اپنے دل میں موجود پائے حلاوت ایمانی نصیب ہوگی وہ سکون نصیب ہوگا وہ لذت نصیب ہوگی کہ خوابوں میں نہ دیکھی ہوگی دوستو نظر کی حفاظت کر کے دیں اور حلاوت ایمانی ایک دفعہ دل میں داخل ہو جائے کبھی نکلتی نہیں ایمان پر خاتمہ لازمی ہو گیا اس لیے کہ دیکھو دنیا کا کوئی بادشاہ ہے وہ کوئی چیز کسی کو دیتا ہے واپس لینا اپنی توہین سمجھتا ہے کبھی واپس لیتا ہے کہ نہیں بھیا اب ہمیں واپس دے دو تم وہ صحیح آدمی نہیں ہو واپس دے دیا جب دنیاوی بادشاہوں کا یہ حال ہے تو اللہ حکم الحاکمین جو بادشاہوں کو بادشاہت کی بھیک دینے والا ہے ان کے پاس ان کے خزانے لامحدود ہیں کبھی کم نہ ہونے والے ہیں جب وہ حلاوت ایمانی دیں گے تو کیا واپس لیں گے اور جب حلاوت ایمانی دے دیں گے تو مفسرین نے فرمایا فیہ اشارۃن الی بشارت حسن الخاتمہ اس نے خاتمہ چاہیے دوست تو یہ ایک ہی کام کر لو میں کہتا ہوں ایک ہی کام کر لو کہ آج سے پکا ارادہ کر لو کہ کسی نامحرم عورت کو ہم نہیں دیکھیں گے انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کے دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے بس اللہ کو ناراض نہ کرو اللہ کو راضی کر لو دیکھ لو کہ دنیا جنت نہ بنے چکے ہیں آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین باتیں جو میں نے عرض کی ہیں یہ سب میرے مرشد کی باتیں الحمدللہ لیکن ان سب باتوں کے حصول کا ایک حصول کا بھی ایک طریقہ ہے کہ اب ہم یہ کام کیسے کریں, کیونکہ آسان نہیں ہے. پردہ, شرعی پردہ کرنا اس زمانے میں بہت مشکل ہے. جگہ جگہ بے حیائی ہے, جگہ جگہ بے پردگی ہے. کسی نے ہمارے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت جگہ جگہ بے حیائی ہے, ان حسینوں سے وہ ہمارا ناک میں دم کیا ہوا. حضرت نے فرمایا برجستہ کہ بھائی ان حسینوں نے آپ کے ناک میں دم نہیں کیا بلکہ آپ نے ان کی ٹوٹ میں ناک لگائی ہوئی ہے. حضرت فرماتے تھے کہ بھائی حلاوت ایمانی کی دکانیں, حلاوت ایمانی کی دکانیں. بھائی بے پردہ عورت ہے, دل چاہے دیکھنے کا تو مت دیکھو, نہ دیکھ کے حلاوت ایمانی کو. مٹھائی کی ایک دکان کھولی ہوئی ہے, اگر چار دکانیں کھل جائے تو چاروں کی مٹھائی کھاؤ, پچاس دکانیں کھل جائے پچاسوں پچاسوں سے مٹھائی کھاؤ. یہ تو وہ مٹھائی ہے جس سے پیٹ بھرے گا بھی نہیں, تو مٹھائی کتنی کھا سکتا ہے آدمی. اور یہ جگہ جگہ دکانیں کھلی ہوئی ہیں حلاوت ایمانی. تم اپنی نظر بچاتے جاؤ, حلاوت ایمانی اور پاتے جاؤ, اور زیادہ موقع ہے اللہ کو راضی کرنے کا. جہاں جگہ جگہ بے پردگی ہے وہاں اللہ کو راضی کرنے کا زیادہ موقع ہے. جس طرح اللہ کو ناراض کرنے کا موقع زیادہ ہے, اسی طرح اللہ کو راضی کرنے کا بھی بہترین موقع ہے. نظر بچائے جاؤ, حلاوت ایمانی, حلاوت ایمانی کا حلوہ کھائے جاؤ, ہے نا. تو اب اس پر حصول کا طریقہ یہ ہے کہ کسی اللہ والے سے اپنا تعلق خاص کر, مضبوط کر, اور اسے طریقہ پوچھو کہ نظر کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے. وہ آپ کو تجویز بتائے گا, وہ آپ کو تجویات نہیں بتائے گا کہ ہزار دفعہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر کلمہ پڑھو, ہزار دفعہ ایک ہزار دفعہ تو اللہ اللہ کی وہ تکرار کرو, ایک ہزار دفعہ یہ کرو. یہ نہیں ہے, تدبیر بتائے گا. کیونکہ نفس جو ہے نا, نفس اس کو تدبیر سے زہر کیا جاتا ہے. پہلوان جو ہے, ایک پہلوان ہوتا ہے سو کلو کا اور ایک پہلوڑا پہلوان ہے 150 کلو کا. لیکن بعض اوقات وہ 100 کلو والا چونکہ ماہر فن ہوتا ہے, وہ 150 والے کو پچھاڑ دیتا ہے کہ نہیں. تو تدبیر اور فن سیکھنا, یہ فن بتاتا ہے پیر. اصل کام یہ ہے, پیر کا اصل کام کیا ہے, نفس کو پچھاڑنے کی وہ تدبیر بتاتا ہے. تو فن بتاتا ہے کہ کس طرح نفس تمہاری نگاہ کی حفاظت کی جا سکتی ہے. اپنی چالوں کو بتائیں, اپنی حال کی اطلاع کریں کہ میرا نفس جو ہے اس طرح مجھے بدنگاری میں مبتلا کر دیتا ہے, میرا نفس مجھے غیبت میں مبتلا کر دیتا ہے, بدگمانی میں مبتلا کر. اپنا حال بتائیں, پھر اس کی تدبیر پیر بتاتا ہے کہ اس کو ایسے زیر کر سکتے, اس کو ایسے پچھاڑو اپنے نفس کو, یہ برائی ہے اس کا علاج یہ. پھر وہ نفس کو تکلیف ہوگی پھر وہ کام چھوڑ دے گا. نفس تو بدماش ہے نا. ان نفس الامارتم بالسوء, اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں نفس فرما رہے کہ نفس جو ہے کیا کرتا ہے, بری بری باتیں سکھاتا ہے, بری برائی کی طرف لے کے جاتا ہے. ان نفس الامارتم بالسوء الا ما رحم ربی, جی مگر وہ شخص جو اللہ کی رحمت کے سائے میں آتا. اور رحمت کے سائے میں کون آتا ہے؟ رحمت کے سائے میں وہ آتا ہے جو گناہ کو چھوڑتا. اللہم ارحمنی بترک المعاصی, اللہ تعالیٰ مجھ پر وہ رحمت نازل فرمائیے کہ جس سے میں گناہ چھوڑ دوں. یہ دلیل ہے اس بات کی, جو گناہ چھوڑتا ہے وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے, اور جو گناہ کرتا ہے, جان بوجھ کر گناہ کرتا ہے, توبہ نہیں کرتا, معافی نہیں مانگتا اللہ سے, تو وہ کیا ہے, اللہ کی رحمت کا سایہ اس سے ہٹ جاتا ہے. پھر جو بھی عذاب اس پر آئے وہ کم. جب اللہ کی رحمت کا سایہ ہٹ گیا تو ہر قسم کی مصیبت پریشانی اور عذاب کے لیے وہ تیار ہے. تو یہ ہے کہ نفس کو زیر کرنے کی تدبیر, یہ شہر سے پوچھنا چاہیے, اپنی اطلاع کریں کہ ہم سے گنا گنا ہو جاتا ہے, جھوٹ بول دیتے ہیں, جھوٹ کی عادت نہیں جا رہی, غیبت کی عادت نہیں جا رہی, بدنگاہی کی عادت نہیں جا رہی. پھر وہ تدبیر بتائے گا, بول دے گا اللہ کی مدد اس کے ساتھ آ جاتی ہے. تدبیر شہر بتاتا ہے, کام اللہ بناتا. چلو بھائی,
اچھا دعا کر لیجیے.
الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین, خاتم النبیین, رحمۃ للعالمین, شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللهم ارحمنا بترك المعاصی ولا تشغلنا بمعصیتك, اللهم اهدنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نسالك رضاك والجنه, ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. يا الله ہمارے دوست بھائی اور ہماری بہنیں مائیں جو بھی بیمار ہیں اللہ ہم سب کو شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجیے. اسپتالوں میں گھروں میں اللہ جو بھی ہیں اللہ آپ کے کرم سے سب کو شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجیے. یا اللہ جو رزق کی تنگی میں پریشان ہیں اللہ ان کے روزی میں خوب برکت عطا فرما دیجیے. یا اللہ ان کو آسان حلال اور بابرکت رزق نصیب فرما دیجیے. اللہ جن کے رشتے نہیں آئے بچے ہوں بچیاں ہوں اے اللہ اپنے کرم سے ان کے نیک صالح رشتے عطا فرما دیجئے. اے اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما دیجئے. جن کے اولاد ہے ان کو ان کی آنکھ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے. اے اللہ ان کو نیک ولی بنا دیجئے صالحین میں سے بنا دیجئے. اے اللہ ہم سب کو اے اللہ اپنی رضا کامل پر مرنے جینے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنی رضا پر جینا اپنی رضا پر مرنا نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہماری دنیا بھی بنا دیجئے آخرت بھی بنا دیجئے. مولا تیری گلی میں کس بات کی کمی ہے دنیا تیری گلی میں عقبہ تیری گلی میں. اے اللہ ہم آپ سے دنیا اور آخرت کی دونوں جہانوں کی نعمتوں کا سوال کرتے ہیں. اے اللہ ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرمائیے. ہم کو ہمارے گھر والوں کو ہمارے بچوں کو ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو اللہ والا بنا دیجئے. یا اللہ نیک صالح اللہ والا بنا دیجئے. نسبت منتہا اولیاء صدیقین عطا فرما دیجئے. اے اللہ آپ عالم الغیب ہیں تمام لوگوں کے دلوں میں جو بھی مقاصد حسن ہیں اے اللہ اپنے کرم سے ان میں بامراد فرما دیجئے. ہماری جائز مرادوں کو اپنے کرم سے پورا فرما دیجئے. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجئے. اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم. اللهم تقبل منا بحرمة سید المرسلین شافع المذنبین خاتم النبیین رحمة للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم.